نحمده ونصلي على رسوله الكريم. گزشتہ کل آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ امام کے پیچھے اگر نماز پڑھیں تو ایسی صورت میں صرف ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اور اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ ہم پر نہیں صرف امام پر ہے. امام از گوئنگ ٹو ریسائٹ اعوذ اینڈ بسم اللہ، وی جسٹ ہیو ٹو ریڈ اونلی ثنا. اس کے بعد ہمیشہ یاد رکھو، جب اکیلے نماز پڑھو چاہے فرض نماز ہو، سنت ہو، نفل ہو، اکیلے پڑھو تو ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ پہلی رکعت میں. اس کے بعد سیکنڈ رکعت میں ثنا نہیں پڑھنا ہے، سیکنڈ رکعت میں اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح ترد رکعت میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ. اور یہ یاد رکھو، فرض نماز کے صرف فرسٹ ٹو رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملائی جائے گی، باقی سنت اور نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرض کی پہلی دو رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے گی، دوسری دو رکعت یا تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. اور اگر نفل اور سنت ہے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کو ملانا پڑے گا. آج کے سبق میں یہی حدیث بیان کی جا رہی ہے دارقطنی کے حوالے سے اور ابو داؤد شریف کے حوالے سے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور سورہ فاتحہ کی ہر آیت کو الگ الگ پڑھتے تھے. کوشش کرنا ہے سورہ فاتحہ کی ہر آیت کو الگ الگ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تاکہ ہر جملے پر اللہ ہمیں جواب دے، ہر جملے پر اللہ ہمیں جواب دے اور ہماری دعا قبول ہو، ہماری نماز قبول ہو. اللہ تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین مجدنی رب، یہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، حمیدنی رب عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، الرحمن الرحیم پر پھر جواب، پھر مالک یوم الدین پر پھر جواب. اسی طرح پورے سورہ فاتحہ پر اللہ تعالی ہم سے بات کرتے ہیں. اس لیے کوشش کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح کوشش کرنا چاہیے ہر آیت کو سورہ فاتحہ کی الگ الگ پڑھیں. اور ان روایتوں سے معلوم ہوا، جب امام کے ساتھ نماز پڑھے یا منفرد، امام ہو تو ہر رکعت میں امام کو تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن اکیلا پڑھے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کو ملانی ہے. یہ فرض نماز میں صرف دو رکعت میں، باقی سنت اور نفل کی ہر رکعت میں ہے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے. یہ مسائل آپ سیکھیں. اور ان ساری روایتوں سے معلوم ہو گیا کہ امام ہو یا تنہا نماز پڑھتا ہو، اسے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے بھائی؟ سورہ فاتحہ. فرض ہے تو شروع کی دو رکعت میں. کتنے لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم تو برسوں سے چار رکعت میں سنت میں نفل میں صرف شروع کی دو رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھتے ہیں فرض کی طرح، اور آخری دو رکعت میں سورت نہیں پڑھتے. کتنے لوگوں نے مجھے کہا، کئی سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے، سنتیں پڑھتے پڑھتے. یہ مسائل سیکھنے کے، میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ مستقل چیپٹرز ہے بخاری مسلم ترمذی میں، قیام کیسے ہو، رکوع کیسے ہو، فلاں کیسے ہو، اور صحابہ کرام نے جہاں کہیں گئے ان کو سکھایا، سب سے پہلے نماز سیکھو. نماز سیکھنے کی چیز ہے، تو فرض ہے تو شروع کی دو رکعت میں واجب ہے, باقی میں مستحب ہے. اور سنت اور نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے, ضروری ہے. یہ تو سورہ فاتحہ ہے اور اس کے بعد سورت کو ملانا ہے. جو بھی سورت یاد ہو, بڑی تین آیت ہو یا چھوٹی تین, ایک سورت ہو جس میں تین آیت ہو, سب سے چھوٹی والعصر ہے یا انا آتینا کل کوثر ہے, اس کے برابر ہو, جو بھی پڑھ لی جائے نماز ہو جاتی ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے فرض نماز میں, سنت میں, نفل میں جب پڑھیں, اکیلا پڑھیں تو ایسی صورت میں کوئی لمبی صورت کو پڑھیں, اس لیے کہ تم اللہ سے کیا کر رہے ہو, بات کر رہے ہو. اور قرآن پڑھو گے تو اللہ تم سے بات کر رہا ہے, نماز پڑھو تو تم اللہ سے بات کر رہے ہو. جیسے میں نے کل کہا تھا کہ امام ایک بیرسٹر کی طرح ہوتا ہے, پیچھے لوگ یہ اس کے پیچھے ہیں, گویا سب کا کیس لے کر ایک بیرسٹر کھڑا ہے اور وہ اللہ سے بات کر رہا ہے. اللہ سے کیا کر رہا ہے؟ وہ تو احکم الحاکمین ہے, وہ جج نہیں, وہ تو احکم الحاکم, مالک یوم الدین ہے اس کے سامنے. تو اب جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ صورتیں یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یاسین شریف ہے, تبارک ہے, سورہ واقعہ ہے, سورہ کہف ہے, آسان آسان صورتیں ہیں, اس کو ازبر کرنی چاہیے اور اس کو کثرت سے نماز میں پڑھنا چاہیے. ایک لذت آتی ہے, 30 واسی پارہ پورا یاد کر لینا چاہیے امہ تسارون کا, یا آدھا کم سے کم, تاکہ ہم نماز کو لمبی پڑھیں. خصوصاً تہجد کی نماز میں آپ زیادہ لمبی کریں گے, اتنا مزہ آتا ہے. لمبا رکوع, لمبا قیام, لمبا سجدہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب آگے جو ہے, نماز کی حالت میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ ابن سیرین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع شروع میں آسمان کی جانب نگاہ کرتے تھے, تو وحی کے انتظار میں. تو فوراً اللہ کی طرف سے آیت اتری, الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آپ نے اپنا سر جھکا لیا, اب سر کو جھکانا ہے, سجدے کی جگہ, سجدہ گاہ کی طرف نظر رکھنا شروع کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے سعید ابن منصور کی سنن میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام نماز میں قیام کی حالت میں مستحب سمجھتے تھے کہ ان کی نگاہ قیام میں سجدے کی جگہ پر ہو, سجدے کی جگہ سے آگے نہ ہو. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ سجدے کی نگاہ سے آگے نہ ہو. ہم تو آگے کیا بلکہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تھے تو دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر, بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھنے کے بعد شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے اور آپ کی نگاہ انگلی سے باہر نہیں جاتی تھی. گویا آپ کی نگاہ کہاں ہوتی تھی؟ گویا آنکھوں سے بھی ایک اللہ کے ایک ہونے کا اشارہ کرتے تھے, اور زبان سے بھی اور انگلی سے بھی. یہ روایت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے, جو امام نسائی نے اور امام ابو داؤد نے اس کو نقل فرمایا ہے. اسی لیے امام شافعی اور علماء کوفہ کا بیان ہے کہ نماز پڑھنے والے کی نگاہ نماز کی حالت میں مستحب ہے کہ سجدے کی جگہ سے آگے نہ جائے. اسی طرح مستحب ہے کہ بیٹھنے کی حالت میں گھٹنوں اور انگلیوں سے آگے نہ بڑھے. اور میں نے کل بتایا تھا نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے یہ ہمارے علماء دیوبند نے یہ بات لکھی ہے کہ تمہاری نگاہ قیام میں سجدے کی جگہ پر ہو, رکوع میں اپنے پیر کے انگوٹھے پر ہو, اور سجدے میں اپنے ناک کے اوپر ہو, اور اسی طرح اتحیات میں یا دونوں سجدے کے درمیان میں اپنی شہادت کی انگلی پر ہو. یہ بات بیان فرمائی. نماز میں نگاہ ادھر ادھر کرنے کا کیا سزا ہے اس کی؟ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے بیٹے, انس کو فرماتے, اے میرے بیٹے, خبردار, نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچنا, مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے, نماز میں آنکھوں سے ادھر ادھر نہ دیکھنا, نماز میں ادھر ادھر دیکھنا تمہاری ہلاکت ہے. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ہم تو دیکھ لیتے ہیں کون ہے کون ہے, ادھر بھی ادھر بھی, فرمایا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الترغیب و ترہیب میں علامہ منذری نے اس کو نقل فرمایا ہے, جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں, جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد کس کی جانب متوجہ ہوتے ہو, تم کدھر دیکھ رہے ہو, کون ہے مجھ سے بہتر, اللہ کیا کہہ رہے ہیں کون ہے مجھ سے بہتر. جب بندہ دوبارہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو پھر یہی اللہ فرماتے ہیں کون ہے مجھ سے بہتر کہ تو اس کی طرف دیکھتا ہے یا تیرا خیال اس کی طرف جاتا ہے. جب تیسری بار یہی کرتا ہے تو خدا تبارک و تعالی اللہ تعالی اس بندے سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں, اس کی طرف اب نہیں دیکھتے. یہ روایت علامہ منذری نے الترغیب و ترہیب میں نقل فرمائی اور عمدۃ القاری شرح بخاری میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت جو عمدۃ القاری جلد نمبر 5 میں اس کو نقل کیا ہے صفحہ 311 پر, فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز پڑھنے والے کے سر کے اوپر خیر کی اتنی بوچھار, بوچھار کا کیا معنی, بارش کی طرح, بہت بارش نہ بہت زیادہ بارش, اس کو کہتے ہیں بارش کی بوچھار, ایک تو بارش اور ایک ایک کہیں جگہ سے پرنالے سے کیسا پانی گرتا ہے, بہت زیادہ گرتا ہے, ایک ساتھ گرتا ہے. فرمایا اس کے سر نماز پڑھنے والے کے سر کے اوپر خیر کی بوچھار, خیر کی بوچھار اس کے سر کے مانگ تک آتی, یہ سر کا مانگ ہے نا, یہ سر کا مانگ ہے, یہ سر کا مانگ ہے, یہ جہاں سے مانگ نکالتے ہیں نا, خیر کی بوچھار آسمان سے اترتی ہے نمازی کے سر کے اوپر, اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اگر بندہ جان لیتا, اگر یہ نمازی جان لیتا کہ وہ کس سے ہم کلام ہے, وہ کس سے نماز میں بات کر رہا ہے, تو ہرگز ادھر ادھر نہ دیکھتا, وہ اللہ کی رحمت کو دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا. اتنی زیادہ اللہ کی رحمت نمازی کے سر پر اترتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترغیب و ترہیب کی, فرمایا جب بندہ نماز کی جانب کھڑا ہوتا ہے, نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ رحمان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, کس کے سامنے, رحمان کے سامنے, جب وہ ادھر ادھر توجہ کرتا ہے یا ادھر ادھر کی سوچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کس کی طرف متوجہ ہوتے ہو, کون ہے جو مجھ سے زیادہ خوبصورت, کون ہے جو مجھ سے زیادہ اعلیٰ, کون ہے جو مجھ سے زیادہ بہتر, میری طرف متوجہ رہو. اللہ اس کو کہہ رہے ہیں میری طرف توجہ کرو, اے آدم کی اولاد میں اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تو نگاہ کیے ہوئے ہے. حکیم الامت کی بات آج میں تسہیل المواعظ میں پڑھ رہا تھا, فرمایا اللہ کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے, اس پر حضرت نے لکھا ہے, فرمایا ایک بادشاہ کی مثال دی ہے, بادشاہ نے اپنے غلام کو کہہ دیا تم جب چاہو میرے دربار میں آ سکتے ہو, غلام اپنے غلام کو میرے دربار میں آ سکتے ہو, لیکن وہ آتا ہی نہیں, بالکل آتا ہی نہیں. تو بادشاہ نے دو چار بڑے خادم اور پہلوان کو کہا اس کو پکڑ کر لے آؤ, اس کو پکڑ کر لے آئے بادشاہ کے دربار میں, اور بادشاہ نے رحمت کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرنا شروع کی, رحمت کے ساتھ اس کے ساتھ کیا ہے بات کرنا شروع کی. اب جب بات کرنا شروع کی تو اس نے کان بند کر دیا, don't want to listen to you. کبھی ادھر دیکھتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے, نہیں سننا ہے. تو اس کے ہاتھ کو بندوا دیے, اس کے ہاتھ کو کیا ہے بندوا دیے کہ اس کے ہاتھ کو باندھ دو بھائی, اب تو نہیں کرے گا ایسا, میری بات ضرور سنے گا, میری طرف متوجہ ہوگا، ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، ضرور میری طرف متوجہ ہوگا، ہاتھ کو بندوا دیا ہے اور پھر بھی نہیں سنتا ہے، پھر بھی نہیں. تو کہا ٹھیک ہے، جاؤ واپس آ جانا، ابھی جاؤ واپس آ جانا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی، اس غلام پر اس بادشاہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، میرا غلام ہے، میرا غلام ہے اور میں بلاتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، میری طرف بلاتا ہوں، نہیں دیکھتا ہے، کسی اور کی طرف دیکھتا ہے. فرمایا یہی مثال آج کل کے نمازیوں کی ہے، مسجد ہر وقت کھلی ہے، جب چاہے تب آ سکے، کبھی اشراق کے لیے، کبھی چاشت کے لیے، کبھی اوابین کے لیے اور کبھی تہجد کے لیے آ جاؤں کبھی بھی، لیکن نہیں آتا تو اللہ اس کو زبردستی بلاتا ہے فرض نماز کے لیے، اذان دو اور ان کو بلاؤ، چلو نہیں آتے ہیں تو اذان دے کر ان کو بلاؤ، اور بلوایا جاتا ہے اور پھر اس کے ہاتھ کو بندوایا جاتا ہے، تکبیر تحریم باندھ دے ہاتھ، ہاتھ کو باندھ اور اب میری طرف دیکھ تاکہ تو کان تیرے بند نہ ہو، ہاتھ کو بندوایا جاتا ہے. آپ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا کہاں جا رہے ہیں، اللہ اس کے سامنے ہے، رحمان اس کے سامنے ہے، اس کو بار بار کہا جا رہا ہے کدھر دیکھ رہے ہو، تیری توجہ کدھر ہے. یہ تو یہاں سے نکلا سوچتا ہوا، کبھی بیوی کے پاس پہنچ گیا نماز میں، اور کبھی بچوں کے پاس پہنچ گیا، اور کبھی جاب میں پہنچ گیا. اور جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثال لکھی ہے نا کہ ایک آدمی صاحب نے پوچھا بھائی کتنی رکھا، سب نے کہا چار رکھا دو، ایک نے کہا نہیں نہیں تین رکعت ہوئی ہے، چار نہیں ہوئی، تجھے کیسے پتا ہے؟ کہا میری چار شاپ ہے. کتنی شاپ ہے بھائی؟ چار دکان ہے. پہلی رکعت میں عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں پہلی دکان کا حساب کر لیتا ہوں، دوسری میں دوسری دکان کا، تیسری میں تیسری کا، چوتھی میں چوتھی دکان کا، آج تو تین شاپ کا حساب ہوا ہے، ایک رہ گئی ہے، معلوم ہوتا ہے امام صاحب نے تین پڑھائی ہے. حالت ہماری یہی ہے، ہم باندھتے ہیں بس اور کوئی توجہ نہیں، کب نکلتے ہیں السلام علیکم تب پتا چلتا ہے نماز ختم ہوئی. اس کو پوچھو امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھا ہے، کچھ پتا نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، ورنہ کچھ پتا نہیں ہوتا. داخل ہوا اور نکلا، داخل ہوا ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے نکل گیا، یہ ہماری نماز. اللہ فرماتے ہیں چلو کچھ نہیں، تو میری طرف توجہ نہیں کرتا ہے، تو نمازوں میں خیال کو لاتا ہے، کان سعیکم مشکورا، چلو پھر بھی تو آیا ہے، تیری کوشش پر میں شکر ادا کرتا ہوں، کم سے کم میرے دربار میں تو آ گیا، چلو تیرے آنے پر دنیا کے لوگ ہوتے تو دروازہ نہ کھولتے، جاؤ تو میرا تو میری بات نہیں سنتا ہے. اللہ کہہ رہے آ چلو ظہر میں نہیں تو عصر میں سدھر جائے گا، عصر میں نہیں تو مغرب میں سدھر جائے گا، عشاء میں ہر وقت تیرے لیے میں نے دروازہ کھول دیا، ورنہ اللہ چاہے تو نہ آنے دے، وہ اللہ چاہے تو روک دے، نماز ہی کے لیے نہ آنے دے. لیکن اللہ ہمیں بلاتا ہے بار بار تاکہ ایک نماز نہیں تو دوسری نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ اس کی مغفرت کر دے کہ چل تو کم سے کم میرے دربار میں تو آ گیا، اس پر ہی تیرے میں تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں. میں تیرے یاد رکھو، جیسے میں نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ساؤتھ افریقہ اسپنگ بیچ دارالعلوم میں کہ حضرت کیسے پتا چلتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوتی ہے، کیسے پتا چلے؟ تو حضرت نے اس وقت کہا ابھی وحی نہیں آئی مجھ پر، ابھی وحی نہیں آئی. پھر اس کے بعد کہا سنو، حوالہ دے کر فرمایا حضرت نے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کا حوالہ دے کر فرمایا، فرمایا جب تم ایک نماز پڑھو اور اللہ کے لیے قبول، اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری نماز کی توفیق دیتا ہے، یعنی جب دوسری نماز میں آ جاؤ تو سمجھو اللہ نے تمہاری پہلی نماز کو قبول کر لیا. اور پھر حضرت نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کہ ایک آدمی اللہ اللہ کر رہا تھا، شیطان اس کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا تو اللہ اللہ کر رہا ہے لیکن اللہ کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں ہے، میں کسی کو کہوں بکر حال خالد تو وہ کہے گا ہاں جی بولیے کیا ہے، یہاں تو اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے. تو پھر جا کر سو گیا تو خواب میں خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، کہا کیوں سو گیا ذکر کو چھوڑ کر؟ کہا میں اللہ کو بلاتا ہوں، اللہ تو کوئی جواب نہیں دیتے. تو خضر نے فرمایا تو پہلی مرتبہ اللہ کہتا ہے، یہ اللہ نے تجھے اللہ کہنے کی توفیق دی ہے، ورنہ اللہ نہ چاہتا تو تجھے اللہ کہنے کی توفیق نہ دیتا.
اور جب تم دوسری بار کہتا ہے تو تیرا پہلا اللہ اللہ نے قبول کر لیا تو دوسری بار پھر اللہ کہنے کی توفیق دی ہے.
حضرت نے یہ واقعہ اس وقت مجھے میرے سامنے پبلک کے سامنے بیان سب کے سامنے بیان کیا تھا. تو ایک نماز کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو دوسری نماز کی توفیق دے اللہ ہماری پہلی نماز کو قبول کر لے. تو اس لیے نماز میں دھیان ہو توجہ ہو. اور میں نے کل بتایا تھا اس کے مقدمات کیا ہے کہ پہلے تو طہارت اچھی طرح ہونا چاہیے. یہ تو وضو کا مقدمہ ہے, وضو کے لیے انٹروڈکشن ہے کہ سب سے پہلے تمہاری طہارت برابر ہو ورنہ پھر تمہاری جو استنجا وغیرہ وہ برابر ہونا چاہیے, یعنی بالکل قطرہ وغیرہ ناپاکی بدن پر نہ ہو, اچھی طریقے سے آرام کے ساتھ جب اس سے فارغ ہو جائے تو پھر نمبر دو پر وضو اچھی طرح کرنا ہے. یہ دوسرا مقدمہ ہے. اس کے بعد سنتیں پڑھنی ہے. اب یہ تیسرا مقدمہ ہے. اب تم فرض نماز میں داخل ہوتے ہو تو تمہاری توجہ اللہ کے سامنے رہے گی. یہ تینوں چیزیں برابر کرو گے تو ایسی صورت میں جب تم نماز میں داخل ہوں گے تو وہ امام بات کرتا ہے, اللہ اس کے ساتھ ہم سب کی نماز کو قبول کر لیتا ہے. تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یاد رکھو کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور نماز میں دھیان نہیں دیتا ہے تو اللہ پاک اس کی نماز کو اس کے چہرے پر مار دیتا ہے. امام طبرانی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. بہت سارے لوگ نماز میں آنکھیں بند کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ہو تو ٹھیک ہے, مسلسل آنکھیں بند رکھنا یہ ممنوع ہے. یہ روایت بخاری شریف. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک خوبصورت تصویر دار کپڑا تھا. تصویر دار کپڑا یعنی the photo was on the curtain. اور جس کو گھر کی جانب پردے کی شکل میں ڈال دیا تھا, یہ پردہ ہے گویا دروازے کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پردے کو ہٹاؤ, اس کی تصویریں ہماری نماز میں خلل پیدا کرتی ہے. سامنے سے بہت ساری چیز ایسی نہیں رکھنی چاہیے کہ انسان کی توجہ اس کی طرف ہو. اسی طرح جو مصلی ہم جس پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو بہت سارے ڈیزائن والا نہ ہو ورنہ ہماری آنکھیں اسی میں گس جاتی ہے, مشغول ہو جاتی ہے. سادہ مصلی ہو اور اس پر نماز پڑھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منقش چادر اوڑھ کر نماز پڑھی اور آپ کی نگاہ اس کی خوشنما نقش و نگار میں پھنس گئی, اس پر پڑ گئی. سمجھو اس نقش و نگار پر, وہ چادر پر پڑ گئی, اس پر نقش و نگار تھا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جاؤ اس کو, یہ چادر کس کو دے دو؟ ابو جہم کو واپس کر دو. بخاری کی روایت ہے, ابو جہم کو واپس کر دو, انہوں نے آپ کو ہدیہ دیا تھا نا, واپس کر دو. لاؤ میری موٹی سی نارمل چادر لاؤ, کیوں؟ اس چادر نے میری نماز کے اندر میں خلل ڈال دیا. اس چادر نے میری نماز میں, جیسے وہ صحابی کا واقعہ فضائل عمل میں لکھا ہے نا کہ نماز میں وہ گاردن میں نماز پڑھ رہے تھے تو ادھر ادھر چیڑیاں وغیرہ نے اور اس میں دماغ چلا گیا تو پورے باغ کو ہی صدقہ کر دیا, میری نماز کو خراب کر دیا. آگے بیان فرمایا ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نماز میں بند نہیں فرماتے تھے, کھلی رکھتے تھے. ابن قیم ان دونوں بخاری کی روایت سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نماز میں کیا ہوتی تھی؟ کھلی ہوتی تھی. معلوم ہوا ابن قیم نے لکھا ہے آنکھوں کا بند رکھنا یہود کا طریقہ ہے. وہ میری بات سن, وہ ایسا کرتے ہیں نا, دیکھنا آپ آنکھ بند کر کے وہ ہلتے ہیں. ابن قیم فرماتے زاد المعاد میں آنکھوں کا بند رکھنا نماز میں یہودیوں کا طریقہ ہے. کبھی ہو ایسا, لیکن مسلسل بند رکھنا, پوری قرآت ختم ہو جاتی ہے سورہ فاتحہ اور ایسا, یہ اچھی چیز نہیں ہے. اگرچہ بعض لوگوں نے ذرا دیر کے لیے بند کرنے کی خوشی اور خضوع کے لیے اجازت دی ہے. یہ زاد المعاد صفحہ نمبر 294 پر اس بات کو ابن قیم نے نقل فرمائی ہے. لیکن علامہ آئینی رحمت اللہ علیہ بخاری کی شرح میں اسی حدیث, دونوں حدیث, یہ دونوں حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, وہ نقش نگار والی اور چادر والی, اس حدیث کے تحت میں بہت سارے فوائد لکھے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ مسجد کے قبلے کی جانب اور اس کے دیواروں کی, اس کے دیواروں کو نقش و نگار اور ہر ایسی چیز سے دور رکھنا چاہیے کہ جس سے نمازی کے ذہن میں خلل پیدا ہو اور اس کی نماز خراب ہو جائے, نہیں رکھنی چاہیے دیواروں پر یا اپنے مسلے پر. آج کل مسجد کے قبلے کی جانب بہت سارے اشتہارات اور اعلانات خوشنما مزین کر کے رکھ دیا جاتا ہے کہ پھر نماز میں پر بھی لیتا ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ نماز میں آپ نے پر لیا تو پھر کیا مسئلہ ہے, وہ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. نہیں رکھنا چاہیے تاکہ نمازی کو خلل نہیں ہو, نہ ہو, ورنہ وہ اس کا ذمہ دار ہوگا, یہ ممنوع ہے. یہ بات علامہ آئینی نے لکھی ہے. اور اس کے بعد سورہ فاتحہ جب ختم ہو جائے تو کیا کہنا چاہیے, آمین آمین, یہ آہستہ سے کہنا چاہیے. یہ روایت ترمذی شریف میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے. روایت کیا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں تو تم آمین کہو. کیا کہو بھائی, آمین کہو, آہستہ سے آمین کہو. آمین کہنے کے بارے میں فضیلت کیا ہے, ثواب کیا ہے اس کی, یہ روایت بخاری شریف میں ہے, یہ روایت مسلم شریف میں ہے, ابو داؤد شریف میں, نسائی میں ہے. ابو ہریرہ اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں تو تم آمین کہو, ملائکہ بھی, فرشتے جو نماز میں کھڑے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں, تمہاری آمین ملائکہ کی آمین سے مل جائے گی, موافقت کر جائے گی, تو آمین کہنے والے کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. دونوں روایت اللہ ہم اگر سنت میں کتنی بار پڑھیں گے, نفل میں پڑھیں گے, امام کے پیچھے اپنی بھی تو ہے نا سورہ فاتحہ پر کے آمین پڑھنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت, یہ طبرانی نے نقل کی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں آمین کہتا ہے, امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب آمین کہتا ہے مقتدی پیچھے, تو فرشتے آسمان والے بھی آمین کہتے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں. سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں تم آمین کہو, اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ تم سے کیا ہے, تو جو فرشتے نماز میں ہیں وہ بھی آمین, تو گناہ معاف ہو جائیں گے. نمبر دو, آسمان کے فرشتے آمین کہیں. اور نمبر تین, نمبر تین, ارے بھائی کیوں آپ شک کرتے ہو, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسا چمکتا ہے جیسا کہ دنیا والوں کے لیے ستارے چمکتے نظر آتے ہیں. تو امام قرآن پڑھتا ہے تو کیا فرشتوں کو چمکتا ہوا نظر نہیں آئے گا اللہ کا گھر؟ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا جمہور علماء کے نزدیک مستحب ہے. امام مقتدی ہر ایک کے لیے, جمہور علماء اس بات کے قائل ہے, اس بات کو سیایا شرع وقایہ میں اس کو نقل کیا ہے. اور حافظ ابن حجر نے بیان کیا نماز کے علاوہ میں بھی فاتحہ کے ختم پر, ویسے ہی کہیں فاتحہ پڑھی جائیں تو فاتحہ کے نماز کے علاوہ بھی جہاں کہیں فاتحہ, جیسے کسی بچے نے قرآن ختم کر رہا ہے تو وہاں جب وہ فاتحہ پڑھ لے تو ہم دل میں کیا کہیں, آمین کہیں, اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. آمین کہیں, اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. لیکن آمین آہستہ کہنی چاہیے, یہ سیایا شرع وقایہ کا مسئلہ ہے. اور اسی طرح دار قطنی نے اس روایت کو نقل کیا, مسند ابو یعلا نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے, فرمایا وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی مسلسل 10 دن کے لیے, جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ نے پڑھا تو آپ نے آمین کہا, اور آمین آہستہ سے کہا. زور سے نہیں. کیسے کہا بھائی؟ آہستہ سے کہا. اور یہی روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ چار چیزوں میں امام اخفا کرے گا. اخفا کا کیا معنی؟ آہستہ کیمرہ کرے گا نہیں, اخفا کرے گا. کیا معنی؟ نیند نکال رہے ہیں بھائی آپ لوگ. اخفا کا کیا معنی؟ شاید تھکے ہوئے ہیں آپ لوگ, تھکے ہوئے ہیں آپ. جب تھک جاؤ بتا رہے بنی کرنے ہوں گی, تو چار پانچ مسئلے کافی آپ کے لیے. جتنا ہضم ہو اتنا ہی کھاؤ, بہت زیادہ نہ کھاؤ. ٹھیک ہے, تو آپ کو میں سارے مسائل حدیث کی روشنی بیان کر رہا ہوں, تو مسئلہ بھی سیکھیں حدیث بھی. تو حدیث کا الگ ثواب, مسئلے سیکھنے کا ایک ایک مسئلے پر 1000 نفل رکعت کا ثواب. سمجھ میں آئی بات؟ سیکھنا ہے, سیکھنے کی چیز ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ رمضان آتی ہے سیکھ لیتے ہیں, ورنہ پورے سال تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں, ورنہ ٹائم ہی نہیں ہوتا. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چار چیزوں میں امام اخفا کرے گا آہستہ. نمبر 1 تعوذ, امام آہستہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا, زور سے نہیں. اور نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 3 آمین. اور نمبر 4 ربنا لک الحمد, ربنا لک الحمد. آگے بیان کرتا ہوں کہ امام کو ربنا لک الحمد کہنا ہے نہیں کہنا ہے. اچھا, آمین میں اکفا کرنا, آہستہ پڑھنا, یہ جہر سے بہتر ہے. جہری مرتبہ, جہری زور سے آمین کہنے کے بجائے آہستہ. اس لیے کہ یہ دعا ہے, ملا علی قاری نے اس کو مشکات کی شرح میں لکھا ہے, یہ دعا ہے. اور دعا میں اخفا اصل ہے, اور آمین قرآن نہیں. جیسے تعوذ قرآن کی آیت ہے, لہذا جس طرح جیسے تعوذ قرآن کی آیت نہیں, جیسے تعوذ میں اکفا ہے اسی طرح آمین میں بھی اکفا ہونا چاہیے. یہ بات ملا علی قاری نے لکھی ہے. آگے, اب بہت سارے لوگ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو بہت بڑا مسئلہ ہے. سن لو, ہم لوگ ہونٹ بھی نہیں ہلاتے, دل میں پڑھتے ہیں, اس کی نماز کا کیا ہوگا؟ ہاں, دل میں پڑھتے ہیں, یہ ہونٹ نہیں ہلاتے ہم, زبان نہیں ہلاتے. مسئلہ سنو, ظہر اور عصر کی قرات کے بارے میں یہ روایت ہے مجمع الزوائد کی, خارجہ ابن زید رضی اللہ فرماتے ہیں ظہر اور عصر کی قرات میں آہستہ ہونے کی علامت ہمیں کیسے پتا چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے تھے. آپ کے دونوں ہونٹ ہلتے تھے, اس سے ہمیں پتا چلا کہ آپ قرات کر رہے ہیں, دل میں نہیں پڑھتے تھے. اور ابو الاحواس نے فرمایا, صحابہ سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ظہر اور عصر میں ہمیں پتا چلی داڑھی کے حرکت کرنے سے. بولتا ہے تو داڑھی حرکت کرتی ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی داڑھی تھی, تو آپ پڑھتے تھے تو آپ کی داڑھی کیا تھی؟ حرکت کرتی تھی. ہمیں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں کیا کر رہے ہیں؟ قرات کر رہے ہیں. ہاں, اب سنو, قرات, یہ بات خیال رہے کہ قرات کی آہستہ کی حد کتنی ہے, کتنا آہستہ پڑھنا ہے. منہ سے آواز نکلے اور خود سنے, دوسرے کو آواز نہ آئے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سر کی اعلیٰ چیز ہے, سر یعنی کوائٹ جو ہے نا, اس کی اعلیٰ چیز ہے. اور ادنا ہونٹ ہلے اور اپنی زبان قرآن کے ہر حرف پر اس کے مخرج پر پہنچے. وہ میری بات نہیں سمجھتے. اگر کوئی آدمی لفظ طلاق کہے, طلاق دل میں کہے, دماغ طلاق نہیں ہوگی, لیکن اس کے ہونٹ اور زبان ہل رہے ہیں اور تا کی جگہ اس کی زبان پہنچی لام کی جگہ, تو اس کی طلاق ہو جائے گی. مسئلے ہیں یہ سب یاد رکھنے. تو سر کی سب سے آہستہ صورت کیا ہے؟ کہ وہ ہونٹ بھی ہلے اور زبان مخرج جہاں الحمد, یا جو اندر میں جتنے مخرج ہیں وہاں تک زبان پہنچے. سمجھو یہ سر کی آخری, سب سے چھوٹی اور سب سے اعلیٰ, کہ اتنا زور سے کہ خود سن سکے اور کوئی نہیں. یہ سر ہے. اگر اس طرح تم نے نماز میں نہیں پڑھا ہے تو نماز نہیں ہوگی. قرات مطلقاً قرات فرض ہے, مطلقاً سورہ فاتحہ کی رات ملا کر یہ فرض ہے، صرف سورہ فاتحہ واجب ہے، سورت کی رات کو ملائیں گے یہ پوری کیا ہے فرض ہے. اگر کسی نے دل دل میں پڑھا اور دماغ دماغ میں سوچا کوئی سورت تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یاد رکھو. یہ صاحب ہدایہ نے اس مسئلے کو نقل کیا ہے، ابن حمام نے بھی نقل کیا ہے. اچھا، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا ہے، امام کے پیچھے، میں نے کل اس مسئلے کو کھل کے بیان کیا تھا، امام کے پیچھے صرف کیا پڑھنا ہے، احناف کے فالو کرنے والے کیا پڑھنا ہے، سورہ نان، صرف ثنا کیا پڑھنا ہے، صرف ثنا پڑھنا ہے. یہ روایت دار قطنی کی جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھے امام کی قرات اس کی قرات ہے، امام جو کرے گا وہ سب کے لیے ہو گیا، اس کو مستقل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہے، بس ہم سن رہے ہیں. یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری روایت ہے، جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ناقص ہے، ہاں مگر امام کے پیچھے ہو. معلوم ہوتا ہے اپنی نماز ہے اکیلے اس میں تو سورہ فاتحہ ہے، لیکن امام کے پیچھے ہو تو اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے. بہت سارے لوگ امام کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام اس لیے بنا گیا تاکہ تم اس کی اتباع کرو، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرات کہے تم خاموش رہو. تم کیا کرو بھائی، یہ روایت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. میرے سامنے یہاں 20 روایت ہے ساری احادیث سے. علامہ آئینی کا خلاصہ نقل کر دیتا ہوں، بخاری کے شارح ہیں بلکہ وہ احناف کے بیرستر ہے، احناف کے بیرستر ہے، شوافی وغیرہ کے بیرستر ابن حجر ہیں، احناف کے بیرستر علامہ آئینی جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، فرماتے ہیں 80 صحابہ بلند پایا بڑے صحابہ، انہوں نے فرمایا کہ امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنی چاہیے، سننا چاہیے. اور ان میں حضرت نے لکھا ہے موسیٰ ابن عقبہ کا بیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان امام کے پیچھے پڑھنے سے منع فرماتے تھے، اور بہت سارے صحابہ، کتنے ہیں، 10 صحابہ کا تو نام لیا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن وقاص، ابن سعد، زید ابن ثابت، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ تمام کے تمام بہت ہی شدت سے منع فرماتے تھے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہونی چاہیے. امام کیا کرے، ہم امام کے ساتھ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ختم، ثنا پر کے چپ. اب امام قرات کرے گا وہ اللہ سے گفتگو کرے گا، اللہ سے بات کرے گا. یہاں تک ہم انشاءاللہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. اب آئندہ کل رکوع کیسے کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، پھر قومہ کیسے کرنا ہے، قومہ میں کیا پڑھنا ہے، سمیع اللہ کے بعد کیا پڑھنا ہے، کہ امام کو بھی پڑھنا ہے، مقتدی کو بھی پڑھنا ہے، اور اس پر کیا ثواب ہے قومہ میں پڑھنے سے، پھر سجدے میں کیا پڑھنا ہے، پھر سجدہ کیا چیز ہے، سجدہ سے کیا ملتا ہے، اللہ نے قرآن میں سجدے کے بارے میں کیا کیا ہے. انشاءاللہ ان مسائل کو کل بیان کریں گے، ٹھیک ہے نا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، عصر کے بعد کا وقت ہے، روزے کی حالت میں، مغفرت کے عشرے میں، اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں اور اس سے نکالے ہوئے مسائل، اور اس میں خصوصاً ارکانوں میں سب سے بڑا رکن نماز، اس کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اللہ ہم سب کے لیے یہ مجلس نجات کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، عافیت کا ذریعہ بنا، سکون کا ذریعہ بنا. اے اللہ، اے اللہ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق پر چلنے والوں میں سے بنا دے، ان میں سے بنا دے، ان کی زندگی اے اللہ ہمیں محبوب ہو جائیں، اے اللہ ایسی زندگی ہمیں نصیب فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت اور مودت نصیب فرما، اور ان کی سنتوں سے محبت نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض میں پھنسے ہیں اللہ ان کو قرض سے سبکدوسی عطا فرما، جو جاب نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کے لیے حلال روزی حاصل کرنے کی صورتیں آسانی سے پیدا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اے اللہ محبوب لوگوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالیٰ سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وسلم۔